السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم تفسیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تفسیر کے بارے میں، یعنی علم تفسیر مطلب وہ علم جس کے بارے میں تفسیر کی تمام تفصیلات کو بتایا گیا ہو کہ تفسیر کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ تفسیر فا سین را، اس کا روٹ ورڈ ہے، فسرا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کھول کر بیان کرنا، ظاہر کرنا، بے حجاب کرنا. ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، بے حجاب کرنا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے. جیسے کوئی چیز ڈبے میں پیک بند ہو تو آپ کیا کریں گے، اس کو کھول کر باہر رکھ دیتے ہیں تو وہ فسر کہلائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور معنی بیان کیے جاتے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ عربی کی لغت میں عرب لوگ اس لفظ کو، یعنی فسر فا سین را، اس کو اس معنی میں استعمال کرتے تھے کہ کسی سجے سجائے گھوڑے کو اس کے تمام لوازمات، یعنی جتنے وہ لوازمات اوپر سے گھوڑا پہنا ہوا ہے، جیسے اس کی زین ہے، لگام ہے، یا اور بھی جو آپ نے گھوڑے پر چیزیں لاد رکھی ہیں یا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے نکال کر اس کے مالک کے سامنے، جو اس کا خریدار ہے، اس کا مالک اس گھوڑے کو پوری طرح سے کھول کر پیش کر دے تاکہ اس کا اصل رنگ و روپ، یعنی گھوڑے کا اصل رنگ و روپ اس خریدار کے سامنے واضح ہو جائے. اس کے لیے بھی یہ لوگ فسر کا لفظ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے، اس کے متعین معنی واضح کرنے کے لیے اس کو سامنے پیش کر دیا جائے. تو اسی سے یہ فا سین را سے نکلا، جس کو ہم آج اردو زبان میں تفسیر کہتے ہیں. اصطلاحی معنی اس کے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے صحیح معنی کو، یعنی قرآن مجید کے صحیح معنی کو واضح کرنا. بس اتنا مختصراً کافی آپ کو. قرآن مجید کے صحیح معنوں کو واضح کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو علم تفسیر، پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ علم تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا علم تفسیر کچھ اہمیت کا حامل ہے، یعنی کیوں ہمیں جاننا چاہیے تفسیر کے بارے میں، یہ تفسیر کیا ہے. تو اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمارے درمیان بھیجا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ نبی کیا کرتا ہے کہ تلاوت ایک الگ چیز ہے، تلاوت تو کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تلاوت کرنا ایک الگ بات ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی تلاوت ایک الگ چیز ہے، پھر وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تم کو کتاب کی تعلیم اور حکمت سکھاتا ہے. تو اس سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی صرف تلاوت ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے معنی پر غور و فکر بھی کرنا ہے، جاننا بھی ہے، تاکہ اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ ما نزل لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ تاکہ ہمارا نبی تمہارے سامنے واضح کر دے، بیان کر دے، اس کو کھول کر واضح کر دے جو کچھ تم پر نازل کیا جا رہا ہو. اور نازل کیا کیا جا رہا تھا؟ قرآن. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو کھول کر بیان کرنے کی بھی ضرورت کبھی کبھار پیش آ سکتی ہے. اور تفسیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آیت کی تفسیر ہو، کیونکہ ہم غلطی کر جاتے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے تفاسیر دیکھی ہوگی، بہت ساری تفاسیر، کچھ لوگوں نے 30-30 جلدوں میں تفاسیر لکھی ہیں، کچھ لوگوں کی تو ابھی تفاسیر جو کہا جاتا ہے کچھ چھپ کر آ رہی ہے ابھی، جو پرانے لوگوں نے عربی میں لکھی تھیں اور ابھی وہ لبنان سے چھپ رہی ہے، 60-60 جلدوں میں بھی تفسیر ہے. تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا بعد میں کہ تفسیر کا مطلب ہے کہ ہر آیت کی تفسیر موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہر آیت کی تفسیر موجود نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم دیکھتے آئیں اور سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت ہی کم آیات کی تفسیر ہمیں ملتی ہے. پھر بعد میں ایسا ہونے لگا کہ جب اسلام عرب سے نکل کر عجم کی طرف بڑھنے لگا تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی تھی قرآن کی کچھ آیت، تو پھر صحابہ اکرام نے ان کو سمجھانے کے لیے اس کو واضح کرنا شروع کیا، اس کو بیان کرنا شروع کیا. تو اللہ کے رسول کے زمانے سے پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تفسیری روایت چند تھی جو ہم کو بخاری، مسلم، احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. اس کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں تھوڑی سی تفسیری روایت زیادہ ہو گئیں، لیکن پھر جب یہ دور سے آگے نکلے تو تابعین کے دور میں اور مزید روایت بڑھ گئیں، اور پھر جب تبع تابعین آئے تو وہ دور ایسا آیا، یہ خاص بات یاد رکھنے کی، کہ تب سے اسرائیلیات کی بھرمار شروع ہو گئی. یعنی تابعین کے دور تک اسرائیلیات کا رواج نہیں تھا صحابہ اکرام کی زندگی میں، اور صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی میں کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اہل کتاب کی کچھ جو جھوٹی سچی یا جیسی بھی جو روایت پھیلی ہوئی ہے اس کو قرآن کی تفسیر میں رائج کر سکے، قرآن کی تفسیر میں درج کر سکے. لیکن تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور ایسا آیا کہ ان کے دور میں بہت سارے مفسرین نے اسرائیلیت کو اس میں درج کر دیا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جب تفاسیر ہم پڑھیں، تو جب ہم پڑھتے ہیں تفاسیر یا ہم جب سنتے ہیں کسی کی تفسیر، تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ آیا ان کا کیا مقصد ہے، ان کا نظریہ کیا ہے. کہیں یہ اہل کتاب کے تو نظریات ہم پر تھوپنا نہیں چاہتے، کن روایت کو زیادہ یہ کوٹ کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ اللہم فقہ فی الدین و علمہ التاویل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کی انہیں تاویل اس کو سمجھے، انہیں قرآن کی تفسیر کرنے والے ہوں یہ. تو عبداللہ بن عباس جو ہے سب سے مشہور، ویسے تو کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جو ہے مفسر قرآن کہلائے، کیونکہ ان کو قرآن کا علم زیادہ تھا ماشاءاللہ. لیکن چونکہ یہ لوگ دوسرے اس میں بزی رہے، خلافت کے اس میں انہیں حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ لوگ مصروف رہے، لہٰذا عبداللہ بن عباس جو تھے، چونکہ اس وقت یہ بالکل نوجوان صحابی تھے، پھر اللہ کے رسول نے ان کو دعا بھی دی تھی اور خود ان کے اندر علم کا شوق بہت زیادہ تھا. اور کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر علم کا شوق زیادہ تھا؟ کوئی واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟
صحابیوں کے خلوتوں کے باہر بیٹھے رہتے تھے، جی بچپن سے صحابہ کے ساتھ،
ہاں صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اتنا شوق تھا کہ دھوپ میں جا کر صحابی کے گھر کے دروازے کے آگے بیٹھ جاتے تھے، پھر جب وہ دروازہ کھولتے تب ان کو دیکھتے ہیں اور دروازہ بھی نہیں نوک کرتے تھے. تو اس سے آپ ان کے علم کا شوق کا اندازہ لگائیں. ایک اور واقعہ جو اپنا یہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا، میں اس سے کہتا تھا کہ چلو جا کر صحابہ سے علم سیکھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے، صحابہ تو موجود ہیں. بعد میں وہی دوست کہنے لگا کہ تم نے کتنا عقل مندی کا کام کیا تھا. تو یہ ان کا خود کا شوق بھی تھا، اللہ کے رسول کی دی ہوئی دعا بھی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکابرین میں ان کا، عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر جہاں بڑے بڑے صحابہ بیٹھتے تھے، تو یہ نوجوان لڑکے کو بھی بلاتے تھے ان کے علم اور فہم کی وجہ سے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ بعد کے ادوار میں ایسا ہوا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس بہت مانی ہوئی شخصیت ہے اور مسلمانوں میں ان کا ایک رعب دبدبہ اور ان کے علم کی ساکھ بیٹھی ہوئی ہے، تو لوگوں نے ان کے نام سے گھڑنا شروع کر دیا. تو بہت ساری جو تفسیری روایت آج عبداللہ بن عباس کے نام سے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے. لوگوں نے اس نام کا اتنا فائدہ اٹھایا کہ ان کے نام سے تفسیری روایت گھڑنا شروع کر دی. تو عبداللہ بن عباس کے نام سے بھی اگر ہم کو تفسیری روایت ملتی ہے، تو اس کو بھی جانچنے اور پرکھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول بنایا گیا ہے کہ ان اصولوں کے تحت ہی ہم یہ تفسیری اقوال کو لیں گے، ادروائز ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ تفسیر کا جو علم تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا تاکہ وہ کتاب کی تم کو تاویل کر کے سمجھائے. اب یہ جو تفسیر ہے، جو اللہ کے رسول کی احادیث سے دیکھا جائے تو وہ بھی قرآن کی تفسیر ہی ہے نا، کیونکہ عملی طریقہ کس میں بتایا گیا؟ احادیث میں بتایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ کیا ہے دیکھا جائے تو قرآن کی تفسیر ہے. اور یہ کس نے کہا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے شب و روز یا آپ کا وہ اخلاق کیا ہے، تو کیا جواب دیا گیا تھا کہ کانا، بالکل کہ وہ قرآن کا عملی نمونہ ہے ماشاءاللہ. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کس نے پیش کر دی عمل کر کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی. تو جتنی بھی جو احادیث کا ذخیرہ ہے، صحیح احادیث کا ذخیرہ، وہ سب کیا ہے؟ دراصل تفسیر ہی کی ایک قسم ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ تفسیر جو ہے کہاں سے شروعات ہوئی اس کی. تفسیر کی شروعات کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی. یعنی جب بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، وہی نازل ہوتی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے صحابہ کے سامنے پیش کرتے. بعض اوقات صحابہ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کا کچھ اور مطلب لیتے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رمضان کے، جی ہاں بالکل، جب رمضان کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی کہ جب یعنی رات کی سیاہی سے سفیدی سحر نمودار ہو جائے تو تم کیا کرو، اپنا روزہ ختم کر دو، یعنی اب تم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو اب اس صحابی کو، ایک صحابی نے یہ سمجھا اس آیت سے کہ وہ دو دھاگے لے کر سو گئے، ایک بلیک اور وائٹ، جب صبح اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو انتظار کرتا رہا. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ ہم سے تو الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہوں گے، یعنی ہم سے ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ تو ماشاءاللہ باعمل لوگ تھے، اللہ کے رسول ان کے سامنے موجود تھے، وہی ان کے سامنے نازل ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک صحابی اس کو سمجھ نہیں سکے. تو اب اس کو پھر کس نے سمجھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اسی طرح سے جب وہ ایک آیت نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، تو صحابہ کرام پریشان ہو کر آ گئے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا اپنے آپ پر تو اس کو معافی نہیں ملے گی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے پڑھی نہیں وہ آیت کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک کیا ہے ظلم عظیم ہے. تو وہاں پر بھی وہ لوگ ظلم کو کیا سمجھے تھے, کچھ اور سمجھے تھے, لیکن وہاں پھر اللہ کے رسول نے ان کو واضح کر کے بتا دیا, ایکسپلین کر دیا کہ ظلم کے سے مراد کیا یہاں پر شرک ہے. تب یہ تمام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے شروعات ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو باتیں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ سمجھاتے چلے جاتے تھے. لیکن اب ایسا ہوا بعد میں جب صحابہ کرام کا دور آیا تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ یہ آپس میں بیٹھ کر ہی جس بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جاتا اور ایک صحابی کی بات کو دوسرے صحابی نے ریجیکٹ نہ کیا ہو یا اس سے اختلاف نہ کیا, کیونکہ اگر کچھ ایسی بات ہوتی کہ کچھ اس میں غلطی پائی جاتی تو وہ خود بخود ایک دوسرے کو بتا دیتے کہ یہ غلط بات ہے, یعنی یہ صحیح نہیں ہے اور آپ نے سمجھنے میں غلطی کی. وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوی نہیں دیتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی. جیسے اس کی ایک مثال ملتی ہے, ابھی آپ لوگ ماشاء اللہ فتنوں کے دور سے گزرے, یعنی حدیث پڑھی آپ نے, پھر ماشاء اللہ تفسیر بھی آپ نے پڑھ لی, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک جس پر اختلاف ہے کہ رونے والے پر, یعنی جو میت پر روتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا, ہے نا. تو اب اس کی تاویل کتنی اچھے سے کی گئی نا, عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں اس کے بارے میں کہ کیسے نہیں وہ سمجھے نہیں اس بات کو, جو صحابی تھے جو اس آیت کو یا حدیث کو کوٹ کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں سکے اس بات کو, اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ اور یہ تھا. تو آپ دیکھ رہے کہ ان کا انداز کتنا بہترین تھا. تو پھر صحابہ کرام کے دور میں جب تفسیر کی باتیں پہنچی, یعنی تفسیر کرنے کی بات نکلی, تو یہ لوگ آپس میں تفسیر کیا کرتے تھے اور اگر کچھ ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے کہ فلاں صحابی سمجھے نہیں ہیں, اور اس سے پھر بات واضح ہو جاتی تھی. اسی طرح سے جو اس کے بارے میں آتا ہے, حالانکہ مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر گھوڑا اور عورت میں نحوست ہے نا, اس حدیث کو اتنا اچھالا جاتا ہے, اتنا اچھالا جاتا ہے اور خواتین میں تو بہت مشہور کیا جاتا ہے, اور پھر خواتین بہت ناراض ہو کر آتی ہیں, اچھا اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ابو ہریرہ سمجھ نہیں سکے بات کو, بلکہ ابو ہریرہ جب آئے تو اللہ کے رسول اتنا جملہ کہہ چکے تھے اور ابو ہریرہ سن نہیں سکے. اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ یہودی یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہودی یہ کہتے ہیں کہ گھر گھوڑے اور عورت میں نحوست پائی جاتی ہے. تو ابو ہریرہ پورا جملہ نہیں سن سکے, ابو ہریرہ بعد میں, جبکہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے کہ یہود یہ کہتے ہیں. تب آپ دیکھیں بات کلیئر ہو گئی نا, اب ہم تو بس بغیر جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سن کر ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اس کا سیاق اور سباق دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا. تو اسی لیے جو آیتیں بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا کانٹیکسٹ ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس ضمن میں کس حالات کیا تھے اور صحابہ کرام اس وقت کس حالت سے دو چار تھے اور کس بنا پر وہ آیتیں نازل ہوئیں. تو اس لیے پھر تفسیر کی ضرورت پیش آئی. اب آپ خود دیکھیں کہ جیسے ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہم الحمدللہ اتنا قرآن پڑھ چکے ہیں, لیکن کیا ہم میں سے ابھی بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم کو ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں, جتنے 20 پارے 22 پارے ہم پڑھ چکے نہیں, اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تفسیر کرنا. اور یہ یعنی یہاں پر اس کے بارے میں جو کہا گیا تفسیر کے بارے میں کہ ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہو سکتا تفسیر کا, یا ہر کوئی نہیں کر سکتا تفسیر, یہ اللہ تعالیٰ جس کس کو خاص وہ دیتا ہے, یعنی اتنا ملکہ یہ الگ بات ہے. دیکھیں کہ جو پرانی تفاسیر ہے اس کو لے کر بیان کرنا, جیسے آج ہم جو ہمارے ہم جو بھی تفسیر لیتے ہیں کرتے ہیں آج کل تو گھروں گھروں میں بھی شروع ہو گئی الحمدللہ, تو یہ قرآن کو سمجھانے والی بات ہے. اور ہم خود اپنے طور سے تفسیر نہیں کر رہے ہیں کہیں پر بھی ہم اپنے الفاظ نہیں کوٹ کرتے ہیں, بلکہ ہم تفسیر کے لیے کہاں سے لیتے ہیں, جو پچھلی تمام تفاسیر لکھی ہوئی ہیں اس میں سے ہم جو ہے کوٹ کرتے ہیں. تو ہم خود نہیں تفسیر کر رہے ہیں, تو یہ کسی کے لیے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ یعنی علم, عمل اور ذہانت ہر چیز کی ضرورت ہے, تو ہر کوئی نہیں کر سکتا. اب اسی لیے اس کی جو کچھ شرائط بتائے گئے ہیں اور صحابہ کرام نے اور خصوصاً جو بعد کے جو علماء تھے انہوں نے کچھ تفسیر کے اصول لکھے, اور وہ اصول ایسے بہترین ہیں کہ اب اس کو سامنے رکھ کر ہی پرکھا جائے گا کہ کون تفسیر کر سکتا ہے یا کس کی تفسیر قابل قبول ہے. ایک عبداللہ بن مسعود کا ایک مشہور قول کوٹ کیا جاتا ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے, تفسیری اقوال جو ہے پیش کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد کون سا حکم آیا تھا. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی آیت پہلے آئی اور کون سا حکم بعد میں آیا, کیونکہ اس سے پھر فائدہ کیا ہوگا کہ کون سا حکم بعد میں آیا, کون سی چیز مانی جائے گی بعد والی نا. جیسے ہم نے نص کی شرائط میں پڑھا نا ہم نے, اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ نہ معلوم ہو, پس منظر نہ معلوم ہو, اسباب نزول نہ معلوم ہو, مکی اور مدنی نہ معلوم ہو, تو آپ مجھے بتائیں انسان کیا دھوکہ کھا سکتا ہے یا مسلمان خود
سمجھنے میں
نہیں, کیا نقصان ہوگا وہ مجھے بتائیے, سمجھنے کی بات نہیں ہے. بالکل ہاں, کیونکہ بعض جگہ جو آپ کو معلوم ہے کہ بہت اچھے اچھے خاصے لوگ جو بہت پڑھے لکھے نہیں, میں دنیاوی بات نہیں کر رہی, میں دین کے علم کی بات کر رہی ہوں, کہ دین پڑھے ہوئے لوگ بھی جب وہ والی آیت آتی ہیں کہ جن عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں تو وہ انتظار کریں، ہے نا؟ تو وہاں پر جو آیت آتی ہے، پہلے جو آیت آئی تھی کہ ایک سال تک وہ انتظار، یعنی اس وقت اس کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ بڑا بیٹا جو ہوتا سوتیلا بیٹا وہی اس سے نکاح کر لیتا تھا، یعنی اس زمانے میں جائز تھا، یا اس کی جائیداد، یعنی جو عورت کی جائیداد ہوتی وہ بھی ہتھیا لیتا، اس پر قبضہ کر لیتا، اور دوسری جگہ ان کی شادی نہیں کرنے دی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جائیداد پھر وہ لوگ خود حاصل کر لیں. تو پہلے یہ تھا کہ ایک سال تک وہاں رکھے رہیں، وہ گھر میں ان کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی کہ ایک سال تک ان کو کوئی اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا تھا. لیکن بعد میں جب یہ آیت آئی کہ جب وہ چار مہینے دس دن کی آیت آئی کہ چار مہینے دس دن انتظار کریں، اس کے بعد وہ آزاد ہیں کہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں، تو پہلا حکم خود بخود منسوخ ہو گیا جو ایک سال والا ہے. تو یہ اگر جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہو کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی، تو پھر آپ جو ہے جو حکم منسوخ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے آپ اسی کو وہ سمجھے کہ یہی والا بھی حکم باقی ہے. اسی طرح سے بعض لوگ جو غلطی کر جاتے ہیں، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ روزے کے بارے میں، ابھی بھی بہت ساری پریگننٹ خواتین سمجھتی ہیں، ابھی ایک مہینے سے، رمضان کے ایک مہینے پہلے سے مسلسل مجھے یہی فون آنے شروع ہو گئے ہیں کہ باجی ہم نے ہماری لاسٹ ایئر بھی پریگننسی تھی، اس دفعہ بھی پریگننسی ہے ہماری رمضان میں، اب ہم کیا کریں، ہم فدیہ دے دیں؟ کیونکہ اور کچھ دودھ پلانے والی عورتیں بھی خود یہ کہتی ہیں کہ چونکہ ہم بچے کو دودھ پلاتے ہیں لہٰذا ہم فدیہ دے دیں گے. تو نہیں، فدیہ کس صورت میں آپ مجھے بتائیں؟ بالکل ایسی، مطلب یعنی جو اچھی نہ ہونے والی ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اب وہ جو وہ روزے والی وہی آیت سے لی جاتی ہے، کیونکہ پہلی آیت وہاں، چونکہ ایک آیت پہلے نازل ہوئی اور ایک آیت بعد میں نازل ہوئی، لیکن دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. پہلے کیا تھا کہ جو اگر طاقت بھی رکھتا ہو کیا کرے، اور اگر نہ بھی رکھے تو فدیہ دے دے، اس پر کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن دوسرا حکم نازل ہو گیا کہ اب سے جو بھی اس ماہ کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے، روزہ رکھے. تو یہ احکام جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ تفسیر کی ضرورت بہت زیادہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کی حقیقت سے، اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تفسیر اگر آپ کریں گے، تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا نازل ہوا تھا اس کو ویسا پڑھ لیا جائے، بس اتنا کافی ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنا پڑھ لینے کافی سے کہ ہم احکام جان سکتے ہیں، مسائل جان سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تفسیری، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی تفسیر کی اہمیت کا انکار کر دیتے ہیں. تو تفسیر کی اپنی ایک جگہ بہت مسلم اہمیت ہے، اور تفسیر کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تفسیر جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. خود اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر پیش کی، اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر پیش کی، پھر تابعین اور تبع تابعین نے اس کی تفسیر پیش کی. تو اس لیے تفسیر کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا. اب اس کی کچھ چند شرائط ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں کہ تفسیر قرآن کی شرائط. تو یہ کہتے ہیں کہ تفسیر کرنا ایک آسان بات نہیں ہے، اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اس کے لیے بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. پیج نمبر 238. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی وہ بتاتے ہیں کہ جو اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن پاک کو بخوبی تلاوت کرنا جانتا ہو، یعنی تلاوت بھی اس کو آتی ہو، اس میں یعنی اس کے اعراب وغیرہ جو بھی اس کی یعنی وہ ہے جانتا ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ذرا سے غلطی سے کیا ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو تلاوت کا جو ہے وہ ماہر ہو. پھر وہ نیک اور ذہین ہو، یعنی ہر کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ایک کوئی بھی شخص ہے، کوئی دنیا دار ہے جو بظاہر تو نیک ہے نہ کچھ ہے اور قرآن کی تفسیر کرنے چلا ہے، تو نیک اور ذہین ہو، اور فاسق اور فاجر نہ ہو. ٹھیک ہے، فاسق اور فاجر نہ ہو. فاسق کس کو کہیں گے؟ جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہو، ٹھیک ہے، بار بار حدود سے باہر نکل جاتا ہو. تو فاسق اور فاجر نہ ہو. عربی زبان میں فاجر کا مطلب یہ کہ جو مطلب حدود توڑ کر باہر نکل جائے، فاسق کا مطلب یہ کہ جو وہ باہر نکل جائے. فاسق نافرمان کے معنوں میں زیادہ آئے گا، اور فاجر کا مطلب ہے حدود کو کراس کرے گا. ٹھیک ہے، تو فاسق اور فاجر نہ ہو. عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو، عربی زبان میں مہارت رکھتا ہو، حدیث کا عالم ہو، حدیث کا عالم ہو، فقہ اور اصول فقہ سے واقف ہو، فقہ اور اصول فقہ سے واقف ہو، عصر حاضر کے مسائل اور حالات بخوبی جانتا ہو، عصر حاضر کے مسائل اور حالات بخوبی جانتا ہو. اور یہ شرط کیوں رکھی گئی، عصر حاضر کے مسائل کی شرط کیوں رکھی گئی، کوئی بتا سکتے ہو؟ نہیں، عصر حاضر میں کہہ رہی ہوں نا، عصر حاضر. جی ہاں، ابھی وقت. ٹھیک ہے، جی. تو آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث جو ہے، یہ ہماری جو کتابیں اگر ایسی ہوتی کہ جو صرف اس زمانے کے لیے ہوتی، تو یہ تو پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ایک اجتہاد کی راہیں بند ہو جاتی نا. یعنی بس یعنی قرآن ہمیں ایک اصول پیش کر دیتے کہ بس اس زمانے میں جیسا تھا ویسے ہی رہو. نہیں، تو آپ دیکھیں کہ حالات تو یعنی زمانہ بدل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر دور میں نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، وقت اور حالات کی تقاضے کچھ اور ہیں، لوگوں کے ذہن اور جو اس وقت جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، جو مسائل پیش آ رہے ہیں، جو فتنے ہیں، یہ مختلف ہیں. تب قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو زندہ کتاب ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ حدیث میں پڑھا، حضرت ترمذی کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ کبھی بھی مفسر جو ہے اس کی تفسیر کر کے مطمئن نہیں ہوں گے، نہیں ہر دور میں اس کی تفسیر کی جاتی رہے گی. تفسیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی نئی باتیں آئیں گی اس میں، نئی باتوں سے مراد یہ کہ اس کے مین معنی تو وہی رہیں گے، جو عقیدہ ہے، جو مین چیزیں ہیں، جو بنیاد ہے، وہ تو وہی رہے گی، لیکن اس کو حالت کے لحاظ سے اس پر منطبق کیا جا سکے گا. جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کھیتیاں برباد کرتا ہے، نسلوں کو تباہ کرتا ہے، ہے نا. اب وہاں کوئی شخص کا نام نہیں بتایا گیا، وہاں کیا کر دیا گیا، ایک تصویر کشی کر دی گئی ہے نا ایک شخص کی، کہ وہ کون ہے کہ جو کھیتوں کو برباد کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے اور فساد کرتا ہے زمین میں، حالانکہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم کیا ہے، اصلاح کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ یعنی قرآن کی آیت اگر اب آپ پڑھیں دیکھیں، تو اب اس وقت اب میں نام نہیں لوں گی، لیکن آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابھی حالت پیش آئے تھے، ابھی 15-20 سال میں جو حالت ابھی چل رہے ہیں، کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم امن کے علم بردار ہیں، ہے نا، لیکن اسکولوں پر، بستیوں پر جا کر بم گرانا اور نسل کشی کرنا، تو یہ سب کون کر رہا تھا اس وقت؟ تو اس وقت تو پراپر ایک شخص کی صورت ہمارے سامنے نظر آ رہی تھی نا. تو قرآن ہر دور کے لیے ہے. پھر اس طرح سے ایسی ایک بات نہیں، ایسی کئی مثالیں آپ کو قرآن میں مل جائے گی کہ آپ وقت اور حالت کے لحاظ سے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. اسی لیے جو ہے مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصر حاضر کے مسائل اور حالت سے بخوبی اس نے واقف ہونا چاہیے، تاکہ وہ آیتوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو صرف صحابہ کرام کے دور پر پیش کرتے جائیں تو کوئی بھی اٹھ کر سامنے سے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے اچھا صحابہ کرام کا دور تو بہت اچھا تھا، اس وقت ٹی وی نہیں تھی، اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت یہ چیز نہیں تھی، وہ چیز نہیں تھی، وہ تو کوئی گناہ کا کوئی وہ نہیں تھا. تو اب ہم کیسے گناہ سے بچیں؟ اتنے ٹیمپٹیشنس ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس زمانے کی حالت کچھ اور تھے، آج کی حالت کچھ اور ہے. اس وقت سکون ہی سکون تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انتشار بہت زیادہ ہے. اب آپ اگر ہم اپنی مصروفیت کا اندازہ لگائیں، جیسے حدیث کی اس میں آتے ہیں نا، جب اگر آپ لوگ تدوین حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا کبھی، تو اس میں جو ایک ریزن بتایا گیا کہ صحابہ کرام نے اتنی حدیثیں کیسے یاد کیں، کیسے حفظ کیں، تو اس کا جو مین ریزن بتایا گیا ہے کہ ان کو اس وقت جو اس وقت کا ماحول تھا، کہ آپ تصور کریں کہ صحرا کی خاموشی اور کوئی مصروفیت نہیں، نہ ٹی وی ہے ان کے پاس، نہ انٹرنیٹ ہے. ہم تو آپ دیکھیں کہ 5 منٹ نہیں ہوتے تو ہمارا اچھا واٹس ایپ پہ کچھ میسج آیا ہوگا، چلے واٹس ایپ بند کر کے رکھیں، فون کی رنگ ہوتی ہے، فون اگر آپ بند کر کے رکھ دیں، لینڈ لائن کی رنگ ہو رہی ہے. تو یعنی انسان کو کہیں سکون ہی نہیں ہے. اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر دھوپ میں نکلنا بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول جب عین دھوپ میں آئے تھے اس ہجرت کے موقع پر، تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ کوئی اہم واقعہ پیش آ رہا ہے، تو دھوپ میں نکلتے نہیں تھے وہ لوگ. تو یہ جو خاموشی تھی اور جو مصروفیت ان کو بالکل نہ کے برابر تھی، تو اسی لیے ان لوگوں نے اپنا سارا جو کنسنٹریشن جو تھا ان کا، وہ کہاں لگتا گیا، حدیث کو یاد کرنے میں. تو ہم لوگ آج حیران ہوتے کہ اچھا اتنا کیسے یاد کر لیا انہوں نے. اگر ہم بھی یہ سب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں بند کر دیں اپنے پاس، جتنے جو آج کل ہمارے پاس الیکٹرانک چیزیں ہیں، اگر ہم بند کر دیں تو آپ یقین جانیں کہ جو ہم 10 یا 5 گھنٹوں میں جو آیت یاد کریں گے، ایک پیج یاد کریں گے قرآن کا، وہ ہم 1 گھنٹے میں یاد کر سکتے ہیں اگر ہم ذہنی طور پر سکون میں ہو. تو اسی لیے جو ہے وہ عصر حاضر کے مسائل کا جاننے والا ہو اور قرآن کی آیتوں کو آج کی حالت سے منطبق کرنا جانتا ہو، یعنی اگر قرآن کی آیت کوئی ہے تو آج کی حالت کو سامنے رکھ کر وہ بتا سکے کہ دیکھیں اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ایسا ہے. ورنہ کوئی بھی اعتراض کر سکتے کہ اچھا صحابہ کرام کرتے تھے نیک کام، یہ صحابہ کرام نے کیے تو کون سی بڑی بات تھی، ان کے سامنے یہ حالت نہیں تھی، آج ہمارے سامنے تو یہ حالت ہے. تو قرآن صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے عربی زبان میں بھی وہ صرف اور نحو کا جاننے والا ہو، کیونکہ جب تک آپ صرف اور نحو نہیں جانیں گے، یعنی گرامیٹیکل اس کی جو الفاظ کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اس کے معنی کہیں اور کچھ اور آ رہے ہیں، اور ایک ہی لفظ ہے اس کے معنی دوسری جگہ کچھ اور آ رہے ہیں، تو اس کو اس کے سیاق اور سباق سے سمجھنا ہے کہ پیچھے کیا آیت چل رہی تھی، یہ پیچھے کیا باتیں بتائی گئی تھیں اور اب آگے کیا بتائی جا رہی ہیں. تو ایک ہی لفظ کے معنی بعض اوقات چینج ہو جاتے ہیں، یا ذرا سے زیر زبر سے فرق پڑ جاتے ہیں، یا اگر صرف الف لگ جائے تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں قسط کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ عدل کے لیے، ہے نا. قسط کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عدل کے لیے. قاف سین توئیں، ہے نا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو قسط کے معنی یہ، کچھ لوگ اس کو، یعنی اگر آپ مترادفات القرآن پڑھیں گے عبدالرحمٰن گیلانی کی، تو وہاں انہوں نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسداد میں سے بھی ہے، حروف اسداد میں سے بھی ہے، کہ مخالف معنی بھی پیش کرتا ہے، یعنی اپنے سے بالکل اپوزٹ معنی. تو اسی کے معنی انہوں نے اس کی ہم مثال دی ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، کہ انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن اب یہیں پر ایک اور لفظ سورہ جن میں آیا ہے جو وہاں پر ظلم اور جور کے معنی میں آیا ہے، وہ امل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں یا بنیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ روٹ ورڈ دیکھا جائے تو دونوں کا کیا بن رہا ہے، قاف سین تو ہی ہے، لیکن قاسطون سے وہ کچھ اور بن گیا اور یہاں پر قسط سے وہ کچھ اور بن گیا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ذرا سے الف کے فرق سے کیا ہو گیا، معنی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی. تو لغت بھی جانتا ہو اور حالات پر بھی نظر ہو اس کی کہ اس زمانے میں وہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مفسر کے لیے حدیث کا علم جاننا بھی ضروری ہے. اور حدیث کا علم جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن جن پر اترا تھا اور جنہوں نے اس پر عمل کر کے بتایا تو اس کے بغیر آپ تفسیر نہیں کر سکتے. جیسے مین جو بات یہ، یعنی بار بار یہ بات کیوں لائی جا رہی ہے حدیث کی بات، کیونکہ آج کے زمانے میں بھی دو تفاسر ایسی ہیں آج ابھی دنیا میں جو ابھی ابھی لکھی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے لکھی، لیکن جو اردو کی بات میں کر رہی ہوں کہ ان لوگوں نے حدیث کو چھوڑ کر تفاسر لکھی، تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ حدیث کو چھوڑ کر ہم تفسیر لکھیں. اگر آپ جیسی حدیث کو چھوڑ کر تفسیر لکھ لیں تو آپ دیکھیں ٹھوکرے کھائیں گے، یعنی آپ نہ دنیا میں راہ پا سکتے ہیں نہ ہی آخرت میں ہدایت پا، یعنی آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی. تو لہٰذا حدیث کا علم جاننے والا ہو اور حدیث پر اس کی گہری نظر ہو. اور تفسیر میں بھی حدیث میں بھی آپ دیکھیں آتھینٹک روایت آپ لیں گے، ان آتھینٹک روایت آپ نہیں لیں گے، وہ بھی معلومات ضروری ہے. پھر اس کے بعد حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی جانتا ہو. اور صحابہ اکرام کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن پر عمل کون کر رہا تھا اس وقت؟ صحابہ اکرام کر رہے تھے، لہٰذا صحابہ اکرام کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو اہم بات انہوں نے بتائی ہے کہ مذہبی عصبیت سے پاک ہو اور دینی اہمیت والا ہو. اب یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مذہب سے مراد یہاں پر دین نہیں کہہ رہی ہوں میں، مذہب کی بات ہے. مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مذہب طریقہ یا راستہ، نہیں طریقے زندگی نہیں کہیں گے، مذہب کا مطلب ہے یہاں پر طریقہ یا راستہ. ٹھیک ہے، تو مذہب معنی مذہب معنی مسلک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دین ایک الگ چیز ہے اور دین اسلام ہے، لیکن دین اسلام میں جو مختلف مذاہب جس کو ہم مختلف فرقے بھی کہیں گے یا مختلف اسکول آف تھاٹس، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کہیں گے جن کو ہم، وہ اس کے معنی مذہب کے ہوتے ہیں. تو جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہو ایک سوچ کو لے کر نہ ہے کہ مطلب یعنی میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں مالکی ہوں یا میں حنبلی ہوں. اگر وہ ایک سوچ لے کر آئے گا تو وہ پوری تفسیر کیا کرے گا؟ اسی نہج پر کرے گا، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس نے دین کا بہت بڑا حصہ سمجھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا، تو دین کیا ہے؟ انہیں جو چاروں مذاہب بھی ہیں تو یہ بعد میں لوگوں نے اس کو دیا، ورنہ تو یہ لوگ سب چاروں آپس میں ایک دوسرے سے لیتے تھے چیزیں، یعنی حنفی، شافی، مالکی. تو اگر یہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم غور کریں اور ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو وہ لوگ تو خود نے انہوں نے نہیں بنایا تھا اپنے آپ کو. تو ایک ہی مذہب کو ماننے والا نہ ہو، ایک ہی مسلک کی پیروی کرنے والا نہ ہو، عصبیت سے پاک ہو. ٹھیک ہے، یعنی اپنی خاندانی حمیت یا پھر مسئلہ کی حمیت سے پاک ہونا چاہیے اس نے، تفسیر کرنے والے نے. تو ہم یہ بھی دیکھیں گے تفسیر لیتے وقت کہ جس شخص نے تفسیر پیش کی ہے تو وہ شخص جو ہے کوئی ایک اس کو تو فالو کرنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات کا خیال رکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باعمل ہو. اب ایک شخص تفسیر پیش کرے اگر وہ خود ہی عمل والا نہ ہو تو ایسے شخص کی بھی تفسیر لی جا سکتی ہے، تو باعمل ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ تو تمام چیزیں ہو گئی کہ جو تفسیر کے اصول تھے کہ تفسیر کرنے والے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ون بائی ون ہم نے کیا پڑھا؟
تلاوت کا ماہر.
تلاوت کا ماہر، جی صاحب، جی بالکل، یعنی اس کو یہ بات کی معلومات ہو کہ کون سی آیت پہلے اتری اور کون سی آیت بعد میں اتری ہے. اور ایک اصول عبداللہ بن مسعود کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حکم وہی لیا جائے گا جو بعد والی آیت کا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم کو یہ رول بالکل یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر اسی سے پھر ہم کو یہ روزے کا یہ ساری چیزوں کا جو پتہ چلے گا اسی سے پتہ چلے گا. تو عبداللہ بن مسعود نے ایک اصول بنا دیا تھا، جو اصول بالکل کہا تھا کہ ایک سنہرا اصول مانا گیا، اور بعد میں تمام لوگوں نے اس اصول کو قائم رکھا کہ بعد والی آیت کا حکم مانا جائے گا جو آیت بعد میں اتری تھی. ٹھیک ہے، اور کیا چیز ہم نے پڑھی؟ ذہین، ہاں ٹھیک ہے، عربی زبان میں محاورہ، حدیث میں ماہر،
اثر حدیث کے بارے میں.
ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی. تو یہ کیا ہوئے؟ اصول، یعنی تفسیر کرنے کے اصول ہوئے یہ، کہ اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے یا جس کی تفسیر اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اس کو اس روشنی میں پرکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کے اصول ہو گئے. اب دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ ایک اور جو چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے، وہ کیا نہیں ہونی چاہیے تفسیر میں؟ بلا وجہ کی طوالت نہیں ہونی چاہیے، یعنی زبردستی لمبی لمبی تفسیریں، اس کی بہت لمبی تاویل اور اس میں بحث اور فلسفے کی باتیں، اس سے پاک ہونی چاہیے تفسیر. دوسری بات، اس میں ضعیف احادیثیں یا جھوٹی حدیثیں نہ لی گئی ہوں، اس سے بھی پاک ہو، اور بلا وجہ ہر آیت کا پس منظر نہ بتایا گیا ہو. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر آیت کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ فلاں آیت کا بھی پس منظر ہے، فلاں آیت اس بارے میں نازل ہوئی تھی. دیکھیں ہر آیت جو ہے کسی وجہ سے نہیں نازل ہوئی تھی، کچھ آیتیں تھیں جو کچھ اسباب سے، کچھ اس کی ضروریات تھی جس کی وجہ سے وہ نازل ہوئی، اس کا پس منظر تھا. لیکن ہر آیت کا کہنا کہ ہر آیت کا پس منظر ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو اس سے بھی پاک ہونے چاہیے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں تفسیر میں ہر آیت کا پس منظر بتاتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر آیت اللہ تعالیٰ نے صرف کسی کے تناظر میں نہیں اتاری ہے کہ فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے نہیں، ویسے بھی آیتیں نازل ہوتی رہیں، وہی ویسے بھی آتی رہی، تو ہر آیت کی وہ نہ کی گئی ہو کہ اس کے یہ فلاں سے ریلیٹڈ ہے اور فلاں سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایک ہی آیت جو ہے کئی چیزوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں پھر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم پرکھنے کا ہم کو طریقہ آنا چاہیے. اب تفسیر دو قسم کی ہوتی ہے، آپ یہاں پر جو ہے مطلب یعنی دو ہی لکھیے، جو ایک تفسیر ماسور اور ماسور میم الف سے واؤ، ٹھیک ہے، تین نقطے والا جو سے ہوتا ہے، اثر سے نکلا یہ ماسور سا، ٹھیک ہے، تین نقطے والا جو ہوتا ہے ماسور میم الف سا واؤ، ٹھیک ہے. یہاں جھٹکے کی بات نہیں کیونکہ عربی نہیں ہے، بس تفسیر ماسور کہا گیا اس کو، ٹھیک ہے. میم الف سا واؤ را، ٹھیک ہے، لکھ دیا آپ نے، یہ لکھ دیا فاطمہ نے. اور ایک تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے ٹھیک ہے، دو قسم کی تفاسیر ہوتی ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تفسیر بالرائے میں بھی دو قسم ہوتی ہے، ایک اس میں محمود اور ایک مضموم ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں، ایک محمود اور ایک مضموم، تفسیر بالرائے میں محمود اور مضموم، محمود اور مضموم، مضموم جس کی مذمت کی گئی، ٹھیک ہے. اب تفسیر ماسور کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں تھوڑا کہ وہ کیا چیز ہے، تفسیر ماسور کیا ہوتی ہے. مضموم میم زال میم واو، ٹھیک ہے، جی ہاں. تفسیر ماسور کسے کہتے ہیں اس کو آپ لکھ لیجئے. تفسیر لکھنے کا یہ وہ طریقہ ہے جس میں کسی آیت کی تفسیر میں احادیث کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نقل کیے جائیں. تفسیر لکھنے کا یہ وہ طریقہ ہے جس میں کسی آیت کی تفسیر، تفسیر ماسور کی، تفسیر لکھنے کا وہ طریقہ جس میں کسی آیت کی تفسیر میں احادیث کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نقل کیے جائیں. یہ تفسیر کے اس انداز میں زیادہ تر روایت اور آثار سے مدد لے کر تفسیر بیان کی جاتی ہے. ہاں آثار ہم نے پڑھا تھا نا، اثر حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول ہے نا بیان کریں، اور آثار صحابہ کرام کے عمل کو آثار کہا جاتا ہے. تو یہ تفسیر کے اس گویا تفسیر کے اس انداز میں زیادہ تر روایات اور آثار سے مدد لے کر تفسیر بیان کی جاتی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے تفسیر ماسور کو پسند کیا ہے. زیادہ تر روایت اور آثار سے مدد لے کر تفسیر بیان کی جاتی ہے. روایت مطلب احادیث اور آثار مطلب صحابہ کرام کا عمل یا قول، ٹھیک ہے. اب دوسری جو تفسیر ہم نے پڑھی، دوسری قسم تفسیر کی، وہ کون سی ہے؟ تفسیر بالرائے. یہ جو طریقہ ہے بالرائے کہلاتا ہے، لیکن اس کی بھی دو قسمیں جو آپ کو لکھا ہے، ایک تو پسندیدہ ہے یعنی محمود، اور ایک ناپسندیدہ ہے جو مضموم ہے.
نیچے والا
جی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو تفسیر بالرائے ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ تفسیر، وہ تفسیر جو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد سے اپنی رائے دیتا ہے، قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اور اپنے اجتہاد سے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں جو بات سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر رائے دیتا ہے تو وہ تفسیر محمود کہلاتی ہے. جی ہاں, یعنی پسندیدہ. اور پھر جو مضموم ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ مضموم کون سی تفسیر ہوگی, کہ جو شخص قرآن اور سنت کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہش ظاہر کرے جس میں, یا اپنی عقل سے بات کرے, تو وہ مضموم ہوگی. جو شخص اپنی خواہشات سے اپنے عقل کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو چھوڑ کر جو تفسیر لکھتا ہے وہ مضموم تفسیر ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھ لیا آپ نے. پھر اس میں جو اصول ہم نے جو دیکھا تھا, تو تفسیر کے اصول میں ایک اصول سب سے اہم ہے کہ قرآن جو ہے قرآن ہی بعض دوسرے اپنے حصوں کی تفسیر کرتا ہے. آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ بھی ایک اصول آپ لکھ لیں قرآن میں, کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن ہی قرآن کے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے. آپ لوگ آپس میں بات چیت مت کریے پلیز.
کون سی تفسیر پسند سے
پیچھے سے
کون سی تفسیر پسندیدہ ہے؟ بالرائے جو
محمود تفسیر بالرائے میں محمود جو ہے, ٹھیک ہے, جو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہو اور اس میں اگر کوئی رائے دیتا بھی اپنے اجتہاد سے تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہے قرآن کی تفسیر میں جو اصول سب سے پہلا ہے وہ کیا ہے, کہ قرآن ہی قرآن کے بعض حصوں کی تفسیر کرتے ہیں. کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ جی, سورہ فاتحہ ہم ہی آتے ہیں نا, کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دن میں ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, جو معتوب نہیں ہوئے, جو بھٹکے ہوئے نہیں اور جو گمراہ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, تو ان کے راستے پر ہمیں چلا. تو سورہ نساء کیا کرتی ہے؟ وہاں سورہ نساء بتاتی ہے کہ یعنی جو انعام یافتہ لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ صدیقین, شہداء اور نبیین, ہے نا. یہ ایک یہاں پر ایک قرآن کا کچھ ایک سوال تھا سمجھے, جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ کون لوگ ہوں گے انعام یافتہ اور کون لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتوں میں یہ بات نازل فرمائی کہ یہود پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکا, یہود پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہود جو ہے وہ تھے جو یعنی بھٹک گئے تھے, یعنی جن پر غصہ ہوا, اور نصارہ وہ تھے جو بھٹک گئے تھے, اور اسی طرح سے جو انعام یافتہ لوگ تھے وہ کون تھے؟ جو صدیقین, شہداء اور صالحین. اسی طرح سے جو ہے قرآن میں آتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر, ہے نا, سورہ مائدہ کی آیت آتی ہے کہ تم پر حرام کر دیا گیا مردار خون اور خنزیر کا گوشت. اب یہاں پر جو ہے کھل کر جانور نہیں بتائے گئے کہ کون کون سے جو ہے ہم پر حرام ہیں, لیکن آگے آتا ہے خاص طور سے یہاں پر جو خون کا ذکر ہے کہ خون تم پر جو ہے حرام ہے. آگے سورہ انعام میں آتا ہے کہ کہہ دیجئے جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے اس میں سے میں کھانے والے پر ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو. اس سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کون سا خون جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے, بہایا ہوا خون جو ہے, بہتا ہوا خون جو ہے وہ جائز نہیں ہے, دم مسفوح جو ہے بہتا ہوا خون. اسی طرح سے اور بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائے گی کہ قرآن ہی میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے. اب اس سے جو ہے اللہ کے رسول نے حدیث میں کیا بتایا تھا؟ نہیں, زیادہ سے مراد کیا بتایا گیا تھا؟
اللہ کا دیدار.
ہاں, کہ زیادہ سے مراد یہاں پر کیونکہ حسنہ اچھا تو ہے ہی ان کے لیے, تو جنت تو ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن زیادہ سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک تو ہو گیا قرآن کا قرآن سے تفسیر, اور ایک ہو گئی قرآن کی حدیث سے تفسیر. پھر اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ تم تیار رکھو, ہے نا. تو قوت سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث میں بتایا گیا کہ قوت سے مراد رمی, تیر اندازی, میزائل سازی یا کوئی بھی ایسی چیز جو دشمن کو نشانہ بنا سکے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر بھی کیا کرے, حدیث ہمیں بتا رہی ہے قرآن کے حصے کی تفسیر, جو وہاں پر قوت بتائی گئی کہ قوت سے مراد کیا کیا چیزیں ہم تیار رکھیں گے, تو اس میں یہ تمام چیزیں آ جائے گی. تو حدیث ہمیں بتا رہی ہے. پھر اقوال صحابہ سے تفسیر, یعنی جو پیٹرن اگر ہوگا تفسیر کا, وہ پیٹرن کیا ہوگا کہ پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی, پھر دوسرا کیا ہوگا, قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے گی, اور تیسرا پھر کیا ہوگا, صحابہ کرام کے اقوال سے. ٹھیک ہے, تو اب صحابہ کرام کے اقوال میں جو ہے جیسے ایک ہمیں ملتا ہے کہ اس میں بھی زیادہ تر جو روایت ملتی ہے عبداللہ بن مسعود یا عبی بن کعب یا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ انہ کانا حوبن کبیرہ، یہ کہاں پڑھا تھا لفظ؟ سورہ نساء ہے نا، سورہ نساء میں پڑھا تھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ حوبن کبیرہ، حوبن کبیرہ کی تفسیر وہ کرتے ہیں کہ اسمن عظیمہ، اس سے مراد کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ذالک ادنا اللہ تعولو، یعنی یہ بھی سورہ نساء میں بھی آتا ہے کہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم جو ہے عدل کر سکو، ٹھیک ہے، ایک طرف جھک نہ جاؤ. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعولو کی تفسیر اللہ تمیلو ہے، یعنی جھکنا، ایک طرف جو ہے مائل ہو جانا زیادہ ہے نا. تو یہ انہوں نے تفسیر کی. تو یہ اقوال صحابہ سے کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اقوال تابعین آئیں گے، اور یہ تفسیر معصور کی وہ ہے، یعنی جو تفسیر معصور ہم نے پڑھی تھی، تفسیر معصور میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر صحابہ سے، پھر تابعین سے، اور تبع تابعین. لیکن تبع تابعین کے اقوال کو حجت نہیں مانا جائے گا. مین پہلے کیا ہوگا؟ اگر صحابہ اکرام کے باتوں کی روشنی میں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح ہے تو پھر تبع تابعین کے اقوال کو بھی مانا جائے گا. اب تابعین میں جو سب سے مشہور تھے مفسر، ٹھیک ہے، تو تابعین کے جو مشہور مفسر ہیں ان کے بھی بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ آپ جب بھی آپ تفسیریں دیکھیں گے، کوئی بھی مثال کے طور پر آپ ایک تفسیر لے لیجئے، احسن البیان ہے، تفہیم القرآن ہے، یا پھر معرف القرآن ہے، تو آپ کو اس میں وہ جا بجا جو نام ملیں گے، قتادہ، مجاہد، عطا بن ابی ربا، اکرمہ اور سعید بن جبیر، یہ بہت ہی مشہور ہیں. تو یہ لفظ آپ کو بہت، یہ نام آپ کو بہت زیادہ دکھائی دیں گے وہاں پر، کہ مجاہد اس بارے میں یہ کہتے ہیں، اکرمہ کا یہ اس میں خیال ہے، اور سعید بن مسیب یہ کہتے ہیں، یا سعید بن جبیر یہ کہتے ہیں، یا اکرمہ یہ کہتے ہیں. تو یہ جو بہت ہی مشہور نام تھے، اور یہ ہم کو یاد ہونے چاہیے. صحابہ میں مفسر قرآن میں کون سب سے نمبر پر تھا؟ یعنی جو مشہور تھا عبداللہ بن عباس. تابعین میں کون ہوئے پھر؟ مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سعید بن جبیر، نہیں، ابی ربا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے نام ہمیں ملتے ہیں کہ جو تابعین میں بہت مشہور ہوئے. اور سب سے زیادہ، یعنی اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً یہ جو تمام اسٹوڈنٹس تھے تابعین کے، یہ سب کے سب یہ ان دو صحابہ کے اسٹوڈنٹ تھے، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ جو تابعین ہمیں تفسیر کے جو اقوال پیش بھی کرتے ہیں، ان کی تفسیر کے اقوال ہم کو ملتے ہیں، تو یہ کس کو سامنے رکھ کر انہوں نے لکھا؟ صحابہ اکرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر لکھا. تو ان کے جو ہے بہت، یعنی مشہور تفاسیر ہیں. ہر تفسیر میں آپ کو کہیں نہ کہیں ان کی رائے ضرور ملے گی. اور علماء کرام نے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، مفسرین نے، تو انہوں نے ضرور ان لوگوں کی رائے دی ہے، کیونکہ ان کی رائے کے بغیر تفاسیر کہا جاتا ہے اس کے نوٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے تفاسیر جو مشہور ہیں کہ جو اردو کی تفاسیر ہیں، عربی میں بہت ساری تفاسیر لکھی گئیں، لیکن جو معتزلی جو فرقہ تھا، ان لوگوں نے جو تفسیریں لکھی تو انہوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے سے تفسیر لکھی، اور اسی کا جو نتیجہ ہے کہ آج جو لوگ ہیں موجود، جو معجزات کو نہیں مانتے ہیں اور جنات کو بھی نہیں مانتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں کو جو انکار کرتے ہیں، تو وہ اسی معتزلی فرقے کا نمونہ ہے. یعنی اس زمانے میں جو لکھی گئی تھی، جیسے اس زمانے میں کشاف نے جو تفسیر لکھی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ معتزلی فرقے سے ہی تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا ہم لوگ نام کشاف کی تفسیر کا. ٹھیک ہے، اس میں سے لیے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا جائے گا. جو چیزیں قرآن اور سنت سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو لیں گے، اور جو چیزیں قرآن اور سنت سے مطابق نہیں ہوں گی یا اس کے مطابق نہیں بتائیں گی باتیں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور آج کے دور کے جو مشہور تفاسیر ہیں، اس کے نام یہاں پر انہوں نے دیے ہیں، احسن البیان ہے، تفہیم القرآن ہے، مولانا امین احسن اصلاحی کی ایک تدبر قرآن ہے، معرف القرآن اور ترجمان القرآن. یہ جو اردو کے مفسرین ہیں، ابن کثیر تو ایکچولی عربی کی لکھی ہوئی ہے نا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی تفاسیر میں جو کہا جاتا ہے کہ عربی تفاسیر میں بہت زیادہ اسرائیلیت شامل ہو گئی تھی، بہت ہی زیادہ. بعد میں صحابہ اکرام نے، بعد میں تابعین اور تبع تابعین نے جو ہے اس میں کام کیا اور اسرائیلیت کو الگ کیا. تو ابن کثیر صرف ایک تفسیر ایسی ہے جس میں بہت کم اسرائیلیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ضعیف اور موضوع حدیث بہت زیادہ تھی. ابھی جو لیٹسٹ ایڈیشن اس کا آیا ہے، اس میں ان لوگوں نے اس کو تخریج کی ہے اس کی، تو وہ بہتر ہے. ورنہ ابن کثیر بھی جو ہے، حالانکہ اس زمانے کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ ابن کثیر جو ہے بہتر تھی، یعنی دوسری تفاسیر کے مقابلے میں. اس سے آپ اندازہ لگے کہ دوسری تفاسیر میں اور کتنی زیادہ ایسی جھوٹی حدیثوں کی اور اسرائیلیت کی بھرمار ہو گئی ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ ایک تفسیر کے بارے میں آتا ہے، امام فخر الدین رازی کے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی، اس کے بارے میں علماء اکرام کا خود یہ کہنا ہے، اور یہ قول اتنا مشہور ہو گیا کہ اس تفسیر میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے. یعنی اتنا انہوں نے، یعنی اس میں فلسفہ، منطق، یہ سب کچھ بھر دیا. کہا جاتا ہے کہ جب ان کو کسی نے تفسیر لکھی اور ان کو کسی نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور احساس دلایا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو ان کے پیٹرن پر چلیے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر تفسیر لکھی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا غصہ ہو کر بھڑک گیا ان کے اوپر. تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ تفاسیر لکھتے تھے, 30-30 جلدوں میں تفاسیر لکھی جاتی تھی, لیکن اس میں جو ہے اصل جو ہے عمل کی طرف نہیں راغب کیا جاتا تھا, عمل کی طرف نہیں ابھارا جاتا تھا, بلکہ مشہور ہونے کے لیے کہ فلاں نے تو اتنی بہترین لکھی. کہا جاتا ہے کسی نے بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی, کسی نے بغیر اعراب کی تفسیر لکھی, کسی نے تفسیر میں جو ہے اتنی زیادہ گرامر اس میں ڈال دی کہ اس میں آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں, یعنی گرامر کے حساب سے آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ عملی پہلو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا اس میں. کسی نے اس میں اتنا منطق اور فلسفہ بھر دیا کہ کہا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرآن کی تفسیر نہیں ہے بلکہ کسی روم اور ایران کی کسی بادشاہ کا کوئی اس میں اقوال لکھے گئے ہیں, یعنی جو اس زمانے کے فلسفی ہوا کرتے تھے, تو ایسے بھی لکھا گیا. تو اسی لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, خاص طور سے تفاسیر میں. امام ابن تیمیہ کا ایک قول ملتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ تفسیر جو ہے سوری میں جو ابھی وہ مل نہیں رہا یہاں پر, لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تفسیر آپ کو ایسی ملے جس میں لوگوں کی رائے زیادہ ہو, جس میں اقلیات کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہو, فلسفے کے بارے میں بات زیادہ کی گئی ہو, جس میں بدعت ہو, آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے, اس کو نہیں لیں گے. تو تفسیر جو ہے بعد میں جو علماء کرام ہیں جیسے امام ابن تیمیہ ہیں اور بہت سارے لوگ جو علماء کرام ہیں, ان لوگوں نے اس کو چھانٹ کر بہت حد تک جو ہے صاف کیا, لیکن اس کے باوجود بھی تفسیری روایت میں آپ کو ایسی بہت ساری باتیں ملے گی جو نہیں ہونا چاہیے. پھر اسرائیلیت کو لینے کا جو طریقہ بتایا گیا کہ اسرائیلیت کو اگر آپ لیں گے تو اس کے تین طریقے بتائے گئے ہیں کہ اسرائیلیت کی وہ چیزیں تو آپ لے لیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں, پھر وہ باتیں آپ بالکل ریجیکٹ کر دیں گے جو بالکل قرآن اور سنت کے اگینسٹ میں جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جادو کیا تھا, ہے نا, یا انہوں نے شیطان کی پیروی کی تھی, جو مطلب جادو کے جو آئے تھے اس میں فرشتے, تو وہ والی ہم روایت کو نہیں لیں گے اسرائیلیت سے. اسی طرح سے اسرائیلیت میں آتا ہے جیسے اگر آپ نے ابھی سورۃ صعد اور وہ سب ہو چکا آپ کا جس میں داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا تھا, اس میں کچھ تفاسیر میں انہیں اسرائیلیت کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کی اپنے کسی سپاہی کی بیوی سے وہ ہو گئی تھی یعنی اس طرح سے, اور انہوں نے اس کو بھجوا دیا جنگ میں. تو یہ کیا ہے, قرآن سے میل نہیں کھا رہے ہیں یہ واقعہ, تو یہ چیزیں نہیں لی جائے گی اس میں, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے, یہ غلط ہے. اسی طرح سے اب جس کے بارے میں خاموش ہے, یعنی قرآن بھی خاموش ہے اور سنت بھی خاموش ہے, تو نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. یعنی ایسی باتیں ایسے واقعات ہیں جو قرآن بھی کچھ نہیں کہتا, حدیث بھی کچھ نہیں کہتی اس کے بارے میں, تو اس کو ہمیں نہ تکذیب کرنا ہے اس کی اور نہ ہی تصدیق کرنا ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو قرآن کی تفسیر میں آپ جو ہے جب اسرائیلیت کو آپ پڑھیں گے تو یہ چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے, یہ تین اصول ہوں گے جس کو آپ دھیان میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, اب تفسیر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. امام مالک نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی آثار و احادیث کسی قوم میں کم ہوئی وہاں پر خواہشات نفس ڈیرا ڈال دیتے ہیں, اور جب کہیں علماء کی کمی ہوئی وہاں لوگوں کے مزاج میں ظلم رج بس جاتا ہے. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ تفسیر کس کو سامنے رکھ کر کی جائے گی, احادیث کو اور آثار صحابہ کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی احادیث اور صحابہ کی سیرت کے بارے میں جاننا یہ کم ہوا تو پھر وہاں پر کیا چیزیں آ گئیں, خواہشات نفس آ گئی. اور آپ دیکھیں کہ جب خواہشات نفس آ جاتی تو پھر انسان جو چاہے اس کی من مانی تعویل کرنے لگتا ہے. اسی طرح سے قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ جس نے دین کو علم کلام کے ذریعے سمجھنا چاہا وہ زندیق بنا, یعنی علم کلام مطلب جس میں بحث و مباحثہ ہو, یعنی ہر تفسیر میں جو کچھ نہ کچھ اس میں بحث کی گئی ہو اور بہت زیادہ اس پر یعنی اختلاف والی اس میں چیزیں بتائی گئی ہوں کہ یہ اس سے یہ مطلب نکل سکتا ہے, یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں بحث زیادہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا, جو ایک عام پڑھنے والا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا, فائدہ اٹھائے گا اس سے نہیں اٹھائے گا نا. اور دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے, اس آیت کو سامنے رکھ کر آپ اس کی 10-10 پیج کی تفسیر کر لیتے ہیں, تو جو سامنے والا پڑھنے والا ہے اس کو تو اصل مقصد کیا چاہیے تھا کہ کس لیے وہ پڑھ رہا ہے, تفسیر سمجھ میں آئے. اب اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا, اب اس میں بحث و مباحثہ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو فائدہ تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا نا, اس سے سامنے والا اور کیا ہو جائے گا, کنفیوز ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے دین کو علم کلام کے ذریعے سمجھا, یعنی بحث کرنے کے چکر میں یا علم مناظرہ کی وجہ سے, تو اس نے کیا کیا, وہ دین سے بالکل دور ہے سمجھے, زندیق ہے وہ. اسی طرح سے امام غزالی کہتے ہیں کہ موت کے بارے میں شاکی لوگوں میں زیادہ تر یہی فلسفی اور کلامی لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو موت کے بارے میں شک کرتے ہیں, تو جو فلسفے کے حساب سے قرآن کی تفسیر کرے گا کہ اس میں فلسفہ ہی بیان کرے گا زیادہ, وہ بھی چیز کیا ہے, مناسب نہیں ہے. جیسے یعنی جو موت کے بعد, یعنی جو معتزلی فرقہ تھا, تو وہ لوگ یہ تھے نا کہ آخرت کے بھی وہ قائل نہیں تھے, لیکن دھیرے دھیرے اتنے وہ عقل پرست ہوتے چلے گئے تھے کہ آخرت کے بھی قائل نہیں تھے وہ لوگ. تو وہ لوگ جو نہیں موت تو ہونی ہے, موت وہ تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے, ہاں موت کے بعد کے واقعہ ٹھیک ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ امام خطابی کہتے ہیں کہ بکھری حجتیں ہیں شیشے کی مانی جنہیں تم حق سمجھتے ہو, مگر در حقیقت یہ سب ٹوٹی پھوٹی ہیں. یعنی اگر جو کوئی اس طرح سے حجتیں کر کے پیش کرتا ہے تفسیر, تو انہوں نے اس کو ایک شعر کی صورت میں لکھا ہے کہ جہاں پر بھی تفسیر میں آپ کو ایسی بہت زیادہ بحثیں ملے, بہت زیادہ طویل کلام ہو جہاں پر, تو وہ کہتے ہیں کہ سب بکھری ہوئی وہ ہے, ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب کیا ہے, یعنی تفسیر جتنی مختصر ہوگی, جامع ہونا چاہیے, مختصر ہونا چاہیے, اور اس میں صحیح احادیث ہونا چاہیے بس. تو جتنی زیادہ آپ ڈیٹیل لکھیں گے لوگ کیا ہوتے جائیں گے, اتنے کنفیوز ہوتے جائیں گے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو فلسفیانہ طریقے سے اگر آپ تفسیر کریں گے تو لوگوں کی, عام لوگوں کی بالکل وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ایسی یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے تفسیر میں. پھر کچھ لوگوں نے جو ہے, آپ کو معلوم ہو کہ کچھ لوگوں نے اس کی باطنی تفسیر بھی کی ہے قرآن کی, معلوم ہے آپ لوگوں کو اشاری باطنی تفسیر, جو خاص طور سے جو صوفیہ قسم کے لوگ تھے یا جو معتزلی فرقہ تھا, تو انہوں نے ہر آیت کے کہا کہ ایک ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی بھی ہوتے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے قرآن سے گمراہ کرنے والی بات ہے. نہ قرآن کے الفاظ کے ہم کو سب معلوم ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کے جو معنی جو ہے متعین کر دیے گئے ہیں, اللہ کے رسول نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے. کوئی اس کے باطنی معنی اگر لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ کہتا ہے. اور باطنی معنی سے مراد کیا لیے گئے, جیسے ایک چھوٹی سی مثال امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں دی ہے. وہ کہتے ہیں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ٹھیک ہے, سورہ یاسین میں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تبت یدا بی لہب و تب سے مراد, دونوں ہاتھوں سے مراد نعوذ باللہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر ہیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر, اس سے مراد طلحہ اور زبیر ہیں. اور وشجرۃ الملعونہ, اس سے مراد خاندان بنو امیہ ہے. قاتلوا للذین یلونکم من الکفار, اس میں کفار سے مراد انسان کا اپنا نفس ہے. باطنی صوفیہ کے یہاں اذہب الی فرعون, اس سے مراد فرعون, سے مراد انسان کا اپنا نفس ہے. اور ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اس سے مراد نفس ہے. اور بقرہ سے مراد یہ لوگ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی لیتے ہیں. تو اس کے جو بات, اور کچھ لوگوں نے جو ہے صلات کے معنی دعا کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ٹائم ہو جائے گا. صلات کے معنی جو ہے, ویسے تو لفظی معنی اس کے کیا ہیں, لفظی معنی دعا کیا آتے ہیں, ٹھیک ہے, لغت کے اعتبار سے, لیکن اصطلاح میں اس سے مراد کے لیے گئے ہم جو نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے. اس کو اللہ کے رسول نے پھر حدیث میں بتایا کہ سلو کمر آئی تمنی اسلی, کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. لیکن اب جو صوفیہ تھے یا جو جن لوگوں نے اس کے باطنی معنی مراد لیے, انہوں نے کیا کہا کہ صلات سے مراد دعا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ, ان کو کوئی خوف ہے نہ رنج ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مراد, یعنی اس کے پھر انہوں نے کچھ 9 یا 11 درجے مقرر کیے ہیں کہ ابدال, ولی اور کتب اور مشکل کشا کشف, یہ ساری چیزیں انہوں نے وہ کی ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل اور ریاضت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے, اور اولیاء اللہ نعوذ باللہ نبوت سے, نبی سے بڑھ کر ہوتے ہیں, کیونکہ نبوت تو وہابی چیز ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود عطا ہو جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے نبوت. لیکن جب ولی بننا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل, بہت ریاضت کرنی پڑتی ہے, تب یہ ولایت ملتی ہے. اور جو ولایت جن کو مل جاتی ہے, پھر ان کو یہ دنیاوی عام لوگوں کی طرح نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب وہ کچھ خاص اوپر ہو جاتے ہیں, لہٰذا ان کو نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کا وہ پھر اس میں آتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ واستناتک لنفسی, ہے نا, کہ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بنا لیا, اپنے کام کا بنا لیا, یہ چن لیا ہے. اب اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے معنی وہ مراد لیتے ہیں کہ میں تو ہو جاؤں, تو میں ہو جائے, ہے نا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اس میں حلول کر گیا. یعنی اب وہ اپنے آپ کو اتنا وہ کرتے ہیں, ایسا بتاتے ہیں کہ مطلب یعنی ہم کچھ بہت ہی اونچی چیز ہیں, مراقبے میں چلے جاتے ہیں کہ اچھا ان کے اوپر کچھ ہو رہا ہے ابھی ایسا سے, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, بالکل دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ایسی بھی تفسیر کی ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے. تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے. آج بھی معاشرے میں ایسی بہت ساری تفاصیل موجود ہیں, لیکن ہم کو جب تفسیر ہم پڑھیں تو بہت محتاط ہو کر پڑھیں اور ایسے لوگوں کی تفسیر سے اجتناب کریں, ٹھیک ہے. اسرائیلی روایت کے بارے میں جو ہم نے اصول پڑھا کہ ہر قسم کی اسرائیلی روایت لے لی جائیں گی, نہیں لی جائے گی, کیا کیا جائے گا, ہاں, یعنی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو وہ تو ہم لے سکیں گے, لیکن جو قرآن اور سنت کے اگینسٹ میں جا رہی ہے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیں گے. اور جس کے بارے میں قرآن اور سنت خاموش ہے, پھر ہم جو اس کے کریں گے تصدیق کریں گے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو تفاسیر میں بھی یہ دو تفاسیر آپ لوگ بہتر ہے کہ نام یاد رکھ لیں تو اچھا ہو جائے گا, تاکہ ہم کو جب پڑھنے کا موقع ملے تو ہم جو ہے گمراہ نہ ہوں. پرویزی کی لکھی ہوئی جو تفسیر ہے بیان القرآن شاید اس کا نام ہے، وہ تفسیر سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ فرقہ ہے جس نے حدیث کا انکار کیا اور جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، پرویزی تفسیر، ٹھیک ہے؟ جی غلام احمد پرویز، نہیں پڑھنی ہے اگر آپ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقابلے کے لیے پڑھتے ہیں نا، یعنی اس کے لیے جیسے کمپیریزن کے لیے پڑھتے ہیں، تو اگر اس حساب سے اگر آپ پڑھیں گے کچھ لوگوں نے، یعنی آپ کو صحیح بات بتانی ہے لوگوں کو، تو صحیح بات بتانے کے لیے آپ کو یہ بھی تو جاننا پڑے گا نا کہ غلط کیا ہے نا، تو اس حساب سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو، لیکن پھر آپ کو اتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پڑھنا چاہیے کہ وہ پڑھ کر خدا نخواستہ آپ ہی گمراہ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت دعا کر کے پڑھنی ہے، اسی طرح سے بیان القرآن، بیان القرآن، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ بیان القرآن جو ہے ایک ان کی بھی ہے، مولانا شمس پیر زادہ کی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صحیح تفسیر ہے، مولانا شمس پیر زادہ نے جو تفسیر لکھی ہے وہ صحیح، وہ آتھینٹک ہے، لیکن یہ جو ہے غلام احمد پرویز کی وہ تفسیر جو ہے حدیث کا انکار کر کے لکھی گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، عقل کو سامنے رکھ کر لکھی گئی۔ اسی طرح سے کچھ تفاسیر آتی ہے مولانا سر سید احمد خان کی بھی، اس کو بھی بہت محتاط انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ سر سید احمد خان کی تفسیر، اس تفسیر کا نام نہیں معلوم،
احادیث کا انکار کیا؟
نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے سیرت پر بہت اچھی کتاب لکھی تھی، اللہ تعالیٰ اللہ کرے جو بھی بہرحال ہو کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کچھ کام انہوں نے بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن کچھ جگہ انہوں نے جو ہے، اب دیکھیں وہی نا، جب انسان عقل کی طرف سے عقل سے جائے گا نا تو وہ دھوکہ کھائے گا، کیونکہ عقل انسان کو یعنی گمراہ بھی کر دیتی ہے، تو عقل کو کس کے سامنے، ہم عقل کو کا استعمال کیسے کریں گے؟ وہی کے سامنے، یعنی وہی کو سامنے رکھ کر، کیونکہ مین جو چیز ہوگی وہ وہی ہوگی، اور وہی کو سامنے رکھ کر ہم عقل کا استعمال کریں گے، تو اس صورت میں ہمارے بھٹکنے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہم بالکل عقل کو کھلا چھوڑ دیں گے اور ہر چیز عقل سے پرکھیں گے اور سمجھیں گے تو عقل جو ہے گمراہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں، ارسطو اور یہ جو سب تھے، یہ کون تھے؟ کہ یہ عقل والے نہیں تھے، بہت عقل تھی ان کو، تو ان کو تو مانا، دنیا نے ان کی عقل کو مانا ہے، لیکن نام دیکھیں کہ گمراہ ہو کر رہے ہیں نا، تو لہٰذا عقل کو نہیں سمجھا جائے گا، مین کیا چیز ہے، یعنی علم کا جو سورس ہے وہ وحی الٰہی ہے، اس کے انڈر میں عقل آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عقل، اب کچھ لوگ یہ بھی ایسے بھی چلے گئے کہ عقل کو استعمال ہی نہ کرو، وہ سمجھتے کہ دینداری کا نام ہی ہے کہ عقل استعمال نہ کرو، تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے۔ تو جو معتدل جو جیسے جو ہونا چاہیے رویہ، جیسے جو سلف صالحین کا رویہ رہا، صحابہ کرام کا رہا، صحابہ کرام جو ہے صرف بیٹھ نہیں کہتے ایک چیز کو رکھے کہ اب اللہ کے رسول کے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں مل رہی، اب ہم یہ کوئی چیز کرتے ہی نہیں ہیں، نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے سے بھی انہوں نے فیصلہ دیا، تو جو اجتہاد ہوگا وہ بھی قابل قبول ہے، یعنی ہماری جو شریعت کی بنیادیں ہیں قرآن، سنت اور صحابہ کرام کا، یعنی اجتہاد اس کو ہم کہیں گے، اور پھر قیاس ہم کہیں گے، یعنی قیاس آج بھی جو ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو مسئلے کا حل پیش کیا تھا حدیث کو رکھ کے، اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہم اپنی آج اس پر وہ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، برابر کر کے اس پر رکھ کے۔ تو یہ چار چیزیں ہمارے قرآن، اس کی وہ ہے ماخوذ ہیں، بنیاد ہیں،
قرآن،
صحابہ کا اجتہاد، اجتہاد آپ لکھیں بس، قیاس قاف سے، بڑے قاف سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو تفسیر، انہوں نے تفسیر کے بارے میں جو بتایا تھا، تو اس کے بارے میں جو ہم کو، یعنی آپ لوگ خود اس کو پڑھ لیجیے گا، جب چھٹیوں کے دوران آپ کو ٹائم رہے گا تو آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیجیے گا، کیونکہ انہوں نے ہر تفسیر کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دی ہے کہ کون سی تفسیر کیسے لکھی گئی، کس کی کس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے مین تفاسیر جو ذکر کیا ہے، جس کا اردو کی تفاسیر، کیونکہ ہم لوگ تو اردو کی ہی پڑھتے ہیں نا، تو اردو کی تفاسیر میں تفسیر عثمانی ہے جو پہلے لکھی گئی تھی، یہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے، لیکن کچھ مسئلوں پر اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، جس میں جیسے وہی ولی اللہ والی بات ہے، لیکن تفسیر عثمانی بھی اچھی تفسیر ہے۔ ترجمان القرآن یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے، اور چونکہ یہ اس زمانے میں ان کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ ان کو ماشاء اللہ انہوں نے مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور یہیں پر ان کی پرورش بھی ہوئی، تو عربی زبان سے ان کو بہت زیادہ واقفیت تھی، تو یہاں ان کا رہنے کا بہت اتفاق ہوا، لیکن بعد میں ہندوستان جب یہ واپس گئے اس وقت سیاست میں تھوڑے سے الجھ کر رہ گئے، ورنہ یہ تفسیر اور بہتر ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پھر بھی بہت اچھی تفسیر ہے، نہیں مختصر ہے لیکن معلوماتی ہے۔ تفہیم القرآن یہ مولانا مودودی کی لکھی ہوئی ہے، یہ جو نیا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہے، یعنی اس کو سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی، یعنی زبان جو ہے عام فہم زبان ہے اور سمجھنے میں آسانی ہے۔ تذکیر القرآن ہے مولانا وحید الدین خان کی، اور یہ بھی جو ہے دو جلدوں میں ہے، یہ بھی نصیحت آموز ہے۔ اسی طرح سے تدبر قرآن ہے مولانا امین حسن اصلاحی کی، لیکن اس میں احادیث بہت کم ہے، انہوں نے اس کو عربی کے لغت کے اعتبار سے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، تدبر قرآن کو، پھر احسن البیان آتی ہے مولانا صدر مولانا صلاح الدین یوسف کی، اور یہ بھی اس کو اس میں مختصر ہے لیکن اس میں احادیث وغیرہ یعنی صحیح احادیث زیادہ بتائی گئی ہیں. پھر معرف القرآن، معرف القرآن ہے یہ ان کی ہے، مولانا مفتی محمد شفیع کی ہے، یہ بھی جو ہے تقریباً 9 جلدوں میں بہت تفصیل سے، اور احادیث اس میں انہوں نے بہت زیادہ دی ہیں. یعنی اس کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، پھر احادیث ہے، پھر صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں ان تمام آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے تو مسائل بھی بتا دیے انہوں نے. یہ اس کی خاصیت ہے، لیکن اس میں کی احادیث کو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کر لینا ہوگا، ہر حدیث کو ہم نہیں لے سکتے اس میں کی، تو وہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کون سی حدیث صحیح ہے. پھر عبد الرحمٰن کیلانی کی تفسیر القرآن ہے، اور یہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ تفسیر القرآن ہی جو ہے تفسیر القرآن کے نام سے شائع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بہترین تفسیر ہے، اس میں زیادہ تر احادیث اوتھینٹک ہیں. یعنی اگر اس میں آپ نو ڈاؤٹ آپ آنکھیں بند کر کے اس کی احادیث کو، الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ اس سے کام کیا ہے کہ تقریباً انہوں نے جو احادیث لی ہیں اس سے زیادہ تر بخاری اور مسلم کی احادیث لی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام تفاصیل بتائی گئی. اور جو انحرافی تفسیر ہے جو ابھی آپ کو بتایا، غلام احمد پرویز کی تفسیر ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے، لیکن اگر آپ کو صرف ایک کمپیئر کرنے کے لیے پڑھنا ہے کہ بتانے کے لیے کہ چیز غلط ہے، تو اس صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. غلام احمد پرویز کی تفسیر اور قادیانی جو جتنے بھی تراجمات ہیں وہ سب آپ نہیں پڑھیں گے، یا پھر آپ کو پڑھنا ہے تو صرف اس صورت میں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے اور صحیح تفسیر یعنی اس کو جاننے والا بنا دے کہ ہم صحیح طریقے سے عمل کر سکیں، کیونکہ مین ہمارا مقصد کیا ہے تفسیر پڑھنے کا، کہ قرآن کو ہم صحیح سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کامیاب قرار پائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بن عباس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی معلومات تھی، وہ تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے. کہا جاتا ہے کہ دو عرابی جو بدوی تھے وہ عبداللہ بن عباس کے پاس مکہ پہنچے. کہا جاتا ہے جب انہوں مکہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مجلس چل رہی ہے اور بہت جمع غفیر ہے لوگوں کا، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کچھ لوگوں سے کہ کیا بات ہے، کہ کون سی مجلس چل رہی ہے. تو کہا کہ عبداللہ بن عباس ہیں، بہت ہی مشہور ہیں اور ان کی بات مانی جاتی ہے. تو کہا رہے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مطلب یعنی وہی معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو آزمانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے ہم ان کو، چونکہ یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ بہت لغت والے تھے، یعنی لغت کو جاننے والے اور بہت اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے عربی میں. تو انہوں نے کہا کہ چلو ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ان کو پریشان کیا جا سکے اور ان کا امتحان لیا جا سکے. تو وہ دونوں آئے اور عبداللہ بن عباس سے کچھ معنی پوچھنے لگے اس کے قرآن کے بارے میں. اور انہوں نے پوچھا قرآن کے جو ایک آیت کے بارے میں کہ فلاں فلاں آیت کی کیا معنی ہے. ایک منٹ، مل نہیں رہا ہے. تو جب وہ لوگ آئے قرآن کے بارے میں جاننے کے لیے تو انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، جو ایک قرآن میں ایک لفظ آتا ہے عزین کا مطلب آتا ہے، کہ انہوں نے اس وقت پوچھا کہ عزین کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے اس کے معنی بتا دیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے معنی کیسے بتایا. تو انہوں نے اسی وقت جو ہے جاہلی اس زمانے کے اشعار شعر پڑھا اور کہا کہ وہاں اس وقت شاعر نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا. اس کے بعد دوسرا انہوں نے ایک اور قرآن کے ایک لفظ کا معنی پوچھا کہ جب عرب کے جو مشرقین تھے تو ان کے دیوی دیوتاؤں کو ان کے کچھ چڑھاوے چڑھانے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے تو قرآن میں وہ لفظ آیا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس کے معنی. تو انہوں نے پھر وہ جاہلی شعر کا ایک شعر پڑھ کر سنا دیا جاہلی زمانے کا. کہا جاتا ہے کہ 190 سوالات کیے انہوں نے. تو امام قرطبی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 190 سوالات کے جوابات انہوں نے دلیل کے ساتھ جاہلی زمانے کے اشعار کی صورت میں دیتے گئے. تو وہ لوگ بالکل خاموش ہو گئے اور پھر واپس چلے گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ عربی یعنی تفسیر کرنے کے لیے آپ کو اس زمانے میں وہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو ملیں گے اشعار، کچھ جو اشعار ہیں تو اس میں وہ لفظ جو قرآن میں آیا ہے لفظ وہ اس میں آیا ہے اور پھر اس کے معنی اس کو اس حساب سے سمجھے گئے ہیں. تو اس زمانے کے اشعار بھی محفوظ کر دیے گئے. اسی لیے آپ کو معلوم ہونا کہ امام شافعی نے 10,000 اشعار یاد کیے تھے، یہ 10,000 عربی کے مقولے یاد کیے تھے جاہلیت کے زمانے کے. حالانکہ جاہلیت کے اشعار یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کس لیے یاد کیے؟ قرآن کے معنی کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو جاہلیت کے زمانے میں جو اشعار بولے جاتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس زمانے کے اشعار کو بھی محفوظ کر دیا تاکہ پھر قرآن کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکے، تو کوئی بھی اس کو اپنی مرضی سے یا لغت سے معنی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ معنی اس وقت معاشرے میں، اس لیے جو قرآن نازل ہوا تو کس کے لہجے پر اترا قرآن؟ قریش کے لہجے پر اترا نا، قریش کے لغت پر ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس زمانے میں قریش کے لوگ اور قریش کے جو شاعر تھے وہ جو اشعار کہتے تھے اور وہ لفظ کس معنوں میں وہ استعمال کرتے تھے اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا، تو اس سے بڑھ کر اور قرآن کی حقانیت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو ہی نہیں، اس کے معجزات جو ہے وہ بے انتہا کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں واقعی میں، تو کوئی بھی اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج یہ زندہ کتاب ہے، اور جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا پہلے ہی دن کہ اگر آج عبد المطلب بھی آ جاتے ہیں تو وہ عربی جو ہے کوئی فرق نہیں ہے، جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی وہی آج بھی بولی جاتی ہے، جبکہ ہر زبان کیا ہوتا ہے 100 سال میں بدل جاتی ہے، لیکن عربی زبان جیسی تھی ویسی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو لیا ہے، تو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی کو زندہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی اب ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے.